दुनिया में जब हादिसात पेश आते हैं तो फितरी तकाजे से हर मुसलमान बल्कि हर इंसान अपने दिल दिमाग में एक सवाल पाता है और वो सवाल ये होता है कि हादिसात से बचने का तरीका क्या है। जलजले से बचने का क्या तरीका है, सुनामी से बचने का क्या तरीका है, समंदर फटता है समंदर में जलजले की कैफियत होती है और पानी बेकाबू हो जाता है, ये जो अल्लाह की कायनात में बड़ी बड़ी ताकतें हैं, पानी की ताकत जो सैलाब की और सुनामी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जलजले की ताकत, पहाड़ फटता है उसमें से लावा उबलता है, ये लावा एक मुस्तकिल ताकत, आम से बारिश बरसती है, बिजलियां कड़कती हैं, बादल गरजते हैं, उसके नतीजे में इंसानों को नुकसान पहुंचता है, ये एक मुस्तकिल ताकत, हवा अपने अंदर एक खास कुव्वत लिए हुए है, और कभी कभी इंसानों ही का शिकार बनता है, फितने उठते हैं, जालिम लोग उठते हैं, और बड़े बड़े हथियारों से आबादियों को बस्तियों को तबाह करते चले जाते हैं। ये जितने मसाइब और जितनी परेशानियां और जितने हवादिस इंसानों पे आते हैं और इंसान इन हवादिस के मुकाबले में अपने को बेबस पाता है, मजबूर पाता है, आम वबा फैल जाए, प्लेग फैल जाए, ताउन फैल जाए, इनसे बचने का क्या तरीका है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते की नशिस्त में एक इशारा किया गया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अफलातून के किस्से के हवाले से, कि अफलातून ने पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि आसमान अगर कमान बन जाए, सारी मुसीबतें तीर हो जाएं, अल्लाह ताला तीर फेंकने वाला बन जाए, आर्चर बन जाए और तीर फेंकना शुरू करें तो उससे बचने की शक्ल है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की गोद में जाकर के बैठ जाए। तो असल जो इलाज है वो तो यही है कि اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے مضبوط کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورة الاعراف میں وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً کہ جو بستیاں ہماری نافرمانی کر رہی تھی ہم نے اس قسم کی کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا سورة الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دی. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ ان کے پاس ہمارا عذاب اس حال میں آیا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر قیلولہ کر رہے تھے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ جب ہمارا عذاب آیا تو اپنی زبان سے وہ صرف اتنا کہہ سکے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہم گنہگار تھے, ہم حد سے تجاوز کرنے والے تھے, ہم نافرمانی کرنے والے تھے, ہمارے خالق کی مرضی کے مطابق چلنے والے نہیں تھے. اتنا ہی وہ کہہ سکے, اس سے پہلے بہت کچھ کہتے تھے. اس سے پہلے کہتے تھے کہ خدا کہاں ہے, اس سے پہلے کہتے تھے کہ حواس سے خمسہ اور فائیو سینسز میں جو چیز نہیں آتی اس کا وجود کیسے تسلیم کیا جائے, اس سے پہلے کہتے تھے کہ تو ہماری طرح کھاتا ہے, ہماری طرح پیتا ہے, ہماری طرح شادی کرتا ہے, ہماری طرح بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے, تجھ میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس سے پہلے بہت کچھ کہتے تھے اور یہ بہت کچھ کہنے والے دو حصوں پر منقسم تھے. ایک حصہ تو وہ تھا جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ کہہ رہے تھے, اور دوسرا طبقہ وہ تھا جو ان جاننے والوں کے پروپاگنڈا میں آ کر یہی سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ سب ڈھکوسلا ہے اور بکواس ہے, نبوت جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے یہ دیکھا, اور جب اللہ کا عذاب آیا اور موت کے منہ میں یہ چلے گئے, تو انہیں بھی حضرت عزرائیل نظر آئے, ان کا لشکر نظر آیا, ان کے سامنے بھی آخرت کا منظر کھلا, تو آنن فانن ان کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی کہ نبی کی بات کا انکار کر کے ہم سوائے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کے کچھ نہیں کر رہے تھے. اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ہم ہی ظالم تھے کہ بجائے نبی کی بات کو ماننے کے ہم ان بڑے بڑے چودھریوں کی بات مانتے رہے, اور وہ تو چونکہ پہلے ہی سے مانتے ہی تھے, جانتے ہی تھے کہ نبی سچا ہے, اس لیے عذاب کو آتے ہوئے دیکھ کر فوراً ان کی زبانوں پہ یہ بات آئی اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کی زبانوں پر صرف یہی بات تھی اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اب تک جو کچھ ہم کرتے رہے ہم ظالم تھے. اور عذاب کے آنے سے لے کر مرنے تک جتنی بھی مہلت ان کو ملی एक मिनट, एक घंटा, आधा घंटा, उसमें एक ही बात थी कि काश कि हम अल्लाह को पहले से मान लेते, इन्ना कुन्ना जालिमीन, एक ही बात कहते रहे। या इस आयत का मतलब यह है कि जब हमारा अजाब आया तो ऐसा आनंद फानन आया कि वो सिर्फ एक ही जुमला कह पाए, इन्ना कुन्ना जालिमीन, और फिर मर गए। तो अल्लाह ताला कौमों की तबाही को बयान फरमा रहे हैं कि वकम मिन करियतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियों को हमने इससे पहले हलाक किया, बस्तियों की बस्तियों को उलट दिया। सैलाब आया, अर्थक्वेक हुआ, हवाएं आई, फकुल्लन अखदना बिजम्बी फमिनहुम मन अरसलना आलिह हासिबा, हमने हवाएं भेजी, वमिनहुम मन अखदत हुसैहा, चीख ने आगरे के पकड़ लिया, वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, जमीन फटी और अंदर चले गए, वमिनहुम मन अगरकना, पानी ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया, पानी ने डिबो लिया, फाखदत हुमुर रजफा, जलजला आया और जलजले ने पकड़ लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। हमारा ईमान है कुरान पर। अल्लाह को यह पता था कि मुझे न मानने वाले यही कहेंगे कि अल्लाह जुल्म करता है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम, अल्लाह ऐसा नहीं है कि लोगों पर जुल्म करे, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं और उन कामों को करते हैं जिन कामों के नतीजे में उन पर मुसीबत आती है। अगर खेती में जौ के बीज डालोगे तो जौ उगेगा, और अगर चावल के बीज डालोगे तो चावल उगेगा। तो एक किसान जो है वो जौ के बीज बोता है और जौ उगते हैं, और वो अल्लाह जल्ला जलालहू वान मनवालहू के सर पे इस बात को डाल दे कि सारी खेतियों में तो चावल उग रहे हैं, अल्लाह ने मेरे साथ बेइंसाफी का मामला किया कि मेरी खेत में जौ उग गए। अरे वे कसूरवार क्यों है, जौ डाले तो जौ उगे, अगर तू भी चावल डालता तो चावल उगते। जैसी करनी वैसी भरनी, वमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम, अल्लाह ऐसा नहीं है जो लोगों पर जुल्म करे, अल्लाह जुल्म नहीं करता, खुद लोग जुल्म करते हैं, लोग उन कामों को करते हैं जिन कामों की वजह से इस किस्म के हालात आते हैं। तो मालूम हुआ कि जब लोग अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते हैं, जुल्म करते हैं, यानी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, तो अल्लाह पकड़ में ले लेता है। वकम मिन करियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन औहुम काइलून, यहां पर भी यही बयान हो रहा है कि हमने कितनी कितनी बस्तियों को पकड़ लिया, रात को सोए थे उठ ही न सके, दोपहर को सोए थे उठ ही न सके। उससे पहले अल्लाह क्या फरमाते हैं, इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तखिदु मिन दूनिही औलिया। इससे पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी तरफ, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो चीज आई है उस पर अमल करो, और तुम्हारे परवरदिगार को छोड़कर और किसी को अपना कारसाज समझकर, किसी को अपना वली समझकर उसकी सिस्टम को अपनी जिंदगी में मत अपनाओ। इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो सिस्टम तुम्हारे ऊपर उतारी गई है उस सिस्टम को पकड़ लो, उस सिस्टम को अपनाओ 24 घंटे की जिंदगी में। वला तत्तखिदु मिन दूनिही औलिया, उसे छोड़कर और किसी की तरफ नजर न करना। इसलिए कि अगर तुम खुदा की सिस्टम को छोड़कर दूसरी सिस्टमों को अपनाओगे तो वकम मिन करियतिन कानत जालिमतन वकम मिन करियतिन अहलकनाहा। तुमसे पहले ऐसी बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं जिन्होंने हमारी सिस्टम को छोड़ा, दूसरी सिस्टमों को लिया, तो हमने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो अल्लाह के अजाब से बचने का सबसे पहला इलाज, हवादिस से बचने का सबसे पहला इलाज क्या है? अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना और अल्लाह ताला की सिस्टम को बेतमाम ही एज अ होल अल्लाह की सिस्टम को लेना, पिक एंड चूज ना करना कि नमाज हमारी कन्वीनियंस है तो पांच वक्त की नमाज तो पढ़ ली, लेकिन पर्दा करना चूंकि हमारे लिए कन्वीनियंस नहीं है इसलिए पर्दा छोड़ दिया। इबादत हमारे लिए ठीक है, आसानी से हो सकती है, लिहाजा हमने उसे पकड़ ली। मामलात में दिलचस्पी नहीं, इसलिए कि बहुत मुश्किल, मुआशरत बहुत मुश्किल, अखलाक बहुत मुश्किल। इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम इत्तबा करो उन तमाम अहकाम की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी तरफ उतारे गए हैं। तमाम अहकाम, गैर मुस्लिमों के साथ रहने का ये तरीका है, मुस्लिमों के साथ रहने का ये तरीका है, माली हुकूक ये हैं, पड़ोसियों के हुकूक ये हैं, किसी को हकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए, किसी से हसद नहीं करना चाहिए, किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। पूरा दीन इत्तबिउ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम, पूरे दीन को अपनाना, अपनी जो सिस्टम उतारी गई है उस सिस्टम पे अमल करना। अगर उस सिस्टम को छोड़कर वला तत्तखिज़ू मिन दूनिही औलिया, दूसरी सिस्टम को पकड़ा तो याद रखो वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा, हमने बहुत सी कौमों को पकड़ लिया है इस जुर्म की वजह से। तो असल जो अल्लाह की तरफ से आजाब आता है वो इसी जुर्म की वजह से। और अल्लाह जो कुछ करता है उसमें बड़े बड़े फायदे होते हैं। एक फायदा जो इन आयात के तनाजुर में नजर आ रहा है सुनामी का, वो ये है कि अगर कुरान मजीद में सिर्फ ये जिक्र होता रहता कि हमने कौम समूद को इस तरह तबाह किया और हमने कौम आद को इस तरह तबाह किया और हमने फिरौनियों को इस तरह गर्क किया, बड़े बड़े हवादिस के समंदर में रस्ते हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम मा बनू इसराइल के गुजर गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ और जैसे ही फिरौन अपने लश्कर के साथ अंदर दाखिल हुआ चारों तरफ से समंदर की मौजों ने अपनी लपेट में ले लिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाकया। तो मानने वाले तो मान लेते लेकिन जो मुनकिर है उनकी अकल में बात ना आती और वो ये कहते कि खामखाही ये फेरी टेल है और हमें खामखा धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा है। अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालहू ऐसे वाकयात को रूनमा फरमाते हैं ताकि कुरान मजीद में जिन वाकयात का जिक्र है उसका कोई काफिर इनकार न कर सके कि ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है कि इस तरह अल्लाह ताला बस्तियों की बस्तियों को उलट सकते हैं। बहरहाल इन हवादिस से बचने का एक तरीका तो ये है और असल इलाज ही है, असल इलाज ही है। लेकिन इनके अलावा दो चीजें और हैं, बल्कि तीन चीजें, तीन चीजों में से एक चीज तो इसी पहली चीज के साथ ताल्लुक रखती है लेकिन हम तीनों को अलग अलग शुमार करते हैं। असल हवादिस से बचने का इलाज तो यही है कि हम तमाम गुनाहों से तौबा करके तकवे वाली जिंदगी इख्तियार कर लें और तकवे वाली जिंदगी इख्तियार करके अल्लाह की भेजी हुई सिस्टम को अपनाएं और बाकी सब सिस्टमों से अपने चेहरे को फेर लें। उसके अलावा बाकी زبانوں پر ہمیشہ استغفار رہنا چاہیے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس حال میں تباہ نہیں کروں گا جبکہ تم استغفار کو پکڑے ہوئے رہو گے. استغفر اللہ استغفر اللہ, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, ہم گنہگار ہیں, ہم کمزور ہیں, اے اللہ معاف فرما دے, معاف فرما دے. ہم لوگ میرے بھائیوں گناہوں کو کر کے بھی استغفار نہیں کرتے, اور اللہ کے مقرب بندے گناہ تو کرتے ہی نہیں تھے لیکن نیک کام کر کے بھی وہ استغفار کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو سکا. ہم لوگ گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے اور وہ لوگ نیکیاں کر کے استغفار کرتے تھے. قلیلا من اللیل ما یہجعون قلیلم من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اللہ تعالی متقین کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, بستر سے پہلو ان کے الگ رہتے ہیں لیکن پوری رات تہجد کی نماز پڑھ کر بھی وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ وبالاسحار ہم یستغفرون. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو پوری پوری راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. والذین یقولون, لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہم نے تو پوری پوری راتیں آپ کی عبادت میں گزاری ہیں اس لیے ہمیں جنت میں داخل کر دیجئے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ اے ہمارے رب آپ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے. وہ نیک کام کر کے ڈرتے تھے, ہم گناہ کر کے نہیں ڈرتے. وہ نیک کام کر کے اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے تھے, ہم اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اپنی تقصیر کا اعتراف نہیں کرتے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتے. انی استغفر اللہ فی الیوم مئۃ مرۃ واتوب الیہ. میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف. اس لیے کہ بندہ عبادت کے اعلی سے اعلی مقام تک پہنچ جائے جب اس کے سامنے اللہ کی ذات ہوگی جس ذات نے سب کچھ دیا ہے, وہ اپنے اندر یہی محسوس کرے گا کہ جتنا اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا نہیں ہو سکا. اس لیے وہ کہے گا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ. عرفہ سے بالکل پاک ہو کر مزدلفہ میں پہنچ کر کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرتے ہیں. پاک ہو گیا, پاک ہو کر کے استغفار کا کیا معنی؟ پاک ہو گیا استغفار کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہماری چھوٹی موٹی عبادت پر تو نے ہماری آج بخشش فرما دی. اب اس بخشش فرمانے پر جو تیرا شکر کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا, ہم اس تقصیر پہ آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ توبہ اور استغفار. ایک چیز تو اللہ سے اپنا تعلق, اس تعلق میں ضرور ہم سے گناہ ہوں گے اس لیے بھی توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری. اور اگر ہم کم سے کم گناہ کریں پھر بھی اللہ کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں استغفار کرنا چاہیے. من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کی ایگزٹ اس کے لیے بناتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ تعالی اس کے لیے نجات کا راستہ کھولتے ہیں. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے اس کی ضرورت عطا فرماتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. رزق کی ضرورت ہے تو رزق عطا فرماتے ہیں، علم کی ضرورت ہے علم عطا فرماتے ہیں، صحت کی ضرورت ہے صحت عطا فرماتے ہیں، صبر کی ضرورت ہے صبر عطا فرماتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو اللہ عطا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تعلق مع اللہ. ظلم سے باز آ کر اللہ تعالی کی فرما برداری، پورے دین پر عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ سیملٹینیسلی استغفار، تسبیحات پر بھی استغفار پڑھو اور رو رو کے اللہ سے کہو گے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے اللہ، معاف فرما دیجئے. جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے گا اللہ تعالی بڑے بڑے مصائب سے اس کی حفاظت کریں گے. اور دوسری چیز ان تین چیزوں میں سے، یعنی ٹوٹل میں سے تیسری چیز دعا. لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر میں ایک بات لکھ دی گئی ہے کہ یہ چیز اس پر اترے گی یہ مصیبت، اور دعا کے لیے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. دعا بہت پاورفل ویپن ہے، بہت پاورفل. دعا سے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ. اس لیے کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنا اپلیکیشن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز مشکل ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. اے اللہ کے بندو، تم دعا کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، خوب پکڑ کے رکھو، یعنی خوب دعا کرو. صحت کے لیے دعا کرو، رزق کے لیے دعا کرو، گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کرو، شیطان اور نفس کی شرارت سے حفاظت کے لیے دعا کرو، توفیقات کے لیے دعا کرو، جنت کے لیے دعا کرو، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرو، حسن خاتمہ کے لیے دعا کرو، بری موت سے پناہ مانگو، اصلاح کے لیے دعا کرو، اور روحانی امراض جتنے بھی ہیں، بخل ہے حسد ہے کینہ ہے، ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، بری تقدیر سے اللہ کی پناہ مانگو، بلاؤں سے آفتوں سے اللہ کی پناہ مانگو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دعا فرماتے تھے، بہت دعا فرماتے تھے، اور پناہ بھی بہت مانگتے تھے خطرناک چیزوں سے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدعاء ينفع مما نزل، دعا نفع پہنچاتی ہے ان چیزوں کے سلسلے میں جو آ چکی ہے، یعنی کوئی مصیبت میں پھنس چکا ہے تو دعا سے اسے نجات ملے گی. ومما لم ينزل، اور وہ مصیبت جو ابھی آئی نہیں ہے اسے بھی دعا روکتی ہے. اور تیسری چیز اور ٹوٹل میں سے چوتھی چیز جس کے ذریعے انسان بلاؤں سے مصیبتوں سے حوادث سے محفوظ رہتا ہے، وہ ہے صدقہ، خیرات اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خیرات. یہ ہمارے عرف میں صدقہ کی جو اصطلاح ہے وہ شریعت کی اصطلاح سے الگ ہے، شریعت میں لفظ صدقہ ہر قسم کے خیرات کو کہتے ہیں، زکات کو بھی صدقہ کہتے ہیں، للہ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور اگر کسی نے کسی مصیبت سے بچنے کی نیت سے پیسے اللہ کے راستے میں دیے، پیسے نکال کر ڈبے میں ڈال دیے، اسے بھی صدقہ کہتے ہیں، اور اگر کسی نے یہ نیت کی کہ اگر میرا فنا کام ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، اسے بھی صدقہ کہتے ہیں۔ شریعت میں یہ ساری چیزیں صدقہ، زکات کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ لیکن زکات ہر شخص کو نہیں دی جاتی، اس کے لیے اللہ تعالی نے مخصوص مصارف متعین کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے، ان لوگوں ہی کو دیا جائے گا، ان کے علاوہ اوروں کو نہیں۔ اور صدقہ جسے ہم نے سنت مان کر ہماری اس ضرورت کے پورے ہونے پر نکالا ہے، یعنی یہ کہ میں اگر اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں تو میں 100 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو یہ بھی انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو جن کو زکات دی جا سکتی ہے۔ یہ صدقہ جو نظر مان کر نکالا جائے، پہلے سے نیت کی جائے کہ اگر فنا کام ہو جائے تو اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور رہا وہ صدقہ جو ہم یوں ہی نکالتے ہیں، سفر کے لیے جا رہے ہیں اور صدقہ نکالا، اور بیمار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی بیمار ہو گیا تو ہمیں اپنی بیماری کا بھی خیال آ گیا تو صدقہ نکال دیا، ہوا چل رہی ہے تو صدقہ نکال دیا، انٹرویو ہے صدقہ نکال دیا، امتحان ہے صدقہ نکال دیا، سفر ہے صدقہ نکال دیا۔ یہ جو صدقہ ہے منت مانے بغیر، یہ للہ ہی کے حکم میں ہے، یہ ان تمام کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں للہ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے، اور للہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ تو صدقہ جو ہے، صدقہ یعنی زکات کو اہتمام سے ادا کرنا، اور اس کے علاوہ للہ اور خیرات کرتے رہنا، مسجدوں میں خرچ کرنا، مدرسوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا، یہ جو خرچ ہے جو کثرت سے خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالی ایسے شخص کو بھی بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بادرو بالصدقہ، تم جلدی جلدی صدقہ نکالا کرو، خیرات خوب کیا کرو، للہ خوب خرچ کرو، بادرو بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، اس لیے کہ تمہارے اور بلاؤں اور مصیبتوں کے درمیان اگر صدقہ آ جائے گا تو صدقہ اس بلا سے آگے تمہاری طرف بڑھ نہیں سکے گا، بڑھ نہیں سکے گی بلا۔ فإن البلاء لا يتخطاها، وہ بلا اور مصیبت خیرات للہ جو خرچ کرتا ہے، صدقہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ بلا سے اوپر گزر کر بھی نہیں آ سکتی، بلا نہیں آ سکتی، بلا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بادرو بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، اور ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعو المرضى بالصدقۃ، مریضوں کی تم دوا کرو صدقہ کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل دعا کی طرح کہ اگر کوئی دعا کرتا رہتا ہے تو دعا مصیبت کو آنے نہیں دے گی، اور اگر آ گئی ہے مصیبت اور دعا کرے گا تو مصیبت ٹلے گی، تو اسی طرح جو خیرات کرتا رہتا ہے اس کے یہاں مصیبتیں آئے گی نہیں، اور اگر مصیبتیں آ گئی ہے اور خیرات کرے گا تو مصیبتیں نکل جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، خیرات کی عادت ڈالو، صدقات کی عادت ڈالو، ایک مرتبہ فرشتوں نے پہاڑ کو دیکھا, پہاڑوں کو دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ, تو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھ کر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی کائنات میں ان پہاڑوں سے زیادہ طاقتور تو کیا چیز ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ, آپ نے اپنی کائنات میں ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں لوہا, لوہا اتنا طاقتور ہے کہ ان پہاڑوں کو بھی کھود کھود کر ختم کر سکتا ہے. تو کہا اے اللہ, آپ نے اپنی کائنات میں لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آگ, آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. اے اللہ, آپ نے آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز آپ کی کائنات میں پیدا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں پانی, پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اے اللہ, آپ نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز بنائی ہے آپ کی کائنات میں؟ کہاں بالکل, ہوا. ہوا جب پانی پہ مسلط ہو جاتی ہے تو پانی کو کنٹرول کرتی ہے, پانی اپنی مرضی سے پھر نہیں چل سکتا, وہ ہواؤں کے اشارے پہ چلتا ہے. تو کہا کہ اے اللہ, آپ نے ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ اب آپ غور کیجئے اس حدیث پر. سب سے پہلے پہاڑ, پہاڑ پھٹتا ہے اس سے لاوا نکلتا ہے, ایک بہت بڑا حادثہ, بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد لوہا, جنگیں جب آپس میں چلتی ہیں اس میں لوہے کی چیزیں ہی استعمال ہوتی ہیں, اور بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آگ, آگ جب کسی بستی میں لگتی ہے اور بے قابو ہو جاتی ہے, بڑے بڑے فارسٹوں میں لگتی ہے, آسٹریلیا وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں آئے دن, وہ قابو میں نہیں آتی. گریٹ فائر آف لندن ایک ہسٹری میں مقام حاصل کر گیا, قابو سے باہر, بہت بڑی طاقت آ گیا. پانی سیلاب کی شکل میں, سونامی کی شکل میں, بہت بڑی طاقت. ہوا جب چلتی ہے, بہت بڑی طاقت. یہی وہ چیزیں ہیں جن سے حوادث آتے ہیں. عجیب یہ حدیث ہے, عجیب حدیث. اور حوادث کا علاج حدیث میں بتلایا گیا ہے سزا کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوتیں ایسی ہیں کہ ان قوتوں کو اللہ کی کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں روک سکتا. اگر اللہ کے بعد ان طاقتوں کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ مومن کا صدقہ, مومن کا صدقہ روک سکتا ہے. ہوا کو بھی قابو میں لے آئے گا, آگ کو بھی قابو میں لے آئے گا, لوہے کو بھی قابو میں لے آئے گا, اور پہاڑ کو بھی قابو میں لے آئے گا, اور سمندر کو بھی قابو میں لے آئے گا, زمین کو بھی قابو میں لے آئے گا. اس لیے جب ہوا کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں, جب میرا بندہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر میرے راستے میں کسی مسکین پر, کسی فقیر پر اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ جو چیز خرچ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا, یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. یہ حدیث پہلے بھی پڑھی تھی, پہلے بھی سنی تھی, اور پہلے بیان بھی کی تھی, لیکن اس زاویے سے پہلی مرتبہ یہ بات ذہن میں آئی. صدقہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے پہاڑ سے زیادہ, صدقہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے لوہے سے زیادہ, صدقہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے آگ سے زیادہ, صدقہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے پانی سے زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادر صدقت فإن الصدقة لا فإن البلاء لا يتخطاها. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں ان طاقتوں کے مقابلے کے لیے ایک ہی چیز پیدا کی ہے, اور وہ صدقہ. صدقہ آ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں زیر ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اس وقت تو خرچ کرنے کی بہت ضرورت ہے. غربا ہیں, مساکین ہیں, فقرا ہیں, بے گھر ہیں, بے خاندان ہیں, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, ننگے ہیں, ہر اعتبار سے قسم پرسی کے عالم میں ہے. خوب خرچ کرو, خوب خرچ کرو. اور زکات تو سب دیتے ہیں, للہ خرچ کرو, للہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اس لیے کہ خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں, بڑے فوائد. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس سے بلائیں رکتی ہیں, دوسرا فائدہ یہ سمجھ میں آیا کہ بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مال میں جو خرابی آ جاتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غلطی سے ایسا کوئی کام کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مال میں صفائی نہیں رہتی, وہ خرابی آ جاتی ہے. تو وہ جب خیرات کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے اس مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا البیع یحضرہ اللغو والحلف والکذب فشوبوہ بالصدقۃ. ارشاد فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم آپس میں خرید و فروخت کرتے ہو تو خرید و فروخت کرتے کرتے کبھی کبھی بے خیالی سے کوئی لغو بات زبان سے نکل جاتی ہے, اور کبھی کبھی کوئی جھوٹی بات بھی نکل جاتی ہے, گول گول بات کر جاتا ہے, اور کبھی کبھی جو ہے وہ قسم بھی کھا لیتا ہے حالانکہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی. تو اس مال میں تھوڑی بہت تباہت آ گئی, برائی آ گئی. اب اس برائی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کرو, صدقہ کی برکت سے تمہارے اس مال میں جو تھوڑا بہت غبار آ گیا تھا وہ غبار پاک ہو جائے گا. دیکھو مال کے لیے طہارت اور خیرات کرنا, یہ انسان کی روحانیت کو بھی پاک اور صاف کرنے والا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے ذریعے اس کی روحانیت پاک ہوتی ہے, اس کی دینی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے, وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور جو بندہ خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کی برکت سے اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ. جو کچھ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی زائد مال تمہیں دے گا جو تم نے خرچ کیا ہے اس پر بڑھا کر. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مغفرت کا بھی ذریعہ ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ, اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں, گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس سے مسکین اور فقیر کے دل کو خوش کرنا ہے. اور مسکین اور فقیر جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, انا عند المنکسرت قلوبہم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں, ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ہوتا ہے. اور جب ان دلوں کو خوش کیا جاتا ہوگا اس وقت اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا. اور مسکینوں پر خرچ کرنے سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ ہمیں مسکینوں کی دعائیں ملتی ہے. مسکین جب دعا کرتا ہے وہ سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے. تو مسکینوں اور فقیروں پر خرچ کرنے سے ان کی ہمیں دعائیں ملتی ہے, دعائیں ملتی ہے. میں ایک دفعہ ایک اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کے جو کنگ فہد ہے انہوں نے اس سال حج میں جو مختلف دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے سامنے تقریر کی, اور اس تقریر میں انہوں نے اسلامی روایات کے مطابق اللہ کا شکر ادا کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل کے سوا کچھ نہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے والد کنگ عبدالعزیز کی یہ عادت تھی کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ, سال میں کئی دفعہ دربار عام لگاتی تھی, اور ہر شخص رعیت کا ان کے پاس آ کر اپنی فریاد کر سکتا تھا. ایک بوڑھی عورت آئی اور بوڑھی عورت نے اپنی ضرورت پیش کی. اس وقت سعودی عرب میں بالکل غربت تھی اور پیٹرول کے کنویں دریافت نہیں ہوئے تھے, آئل کے کنویں. تو وہ عورت آئی اور عورت نے آ کر کے اپنی ضرورت پیش کی. کنگ عبدالعزیز نے اس عورت کی ضرورت پوری کرنے کا حکم فرمایا. اس کے ہاتھوں میں جب وہ رقم آ گئی تو کنگ عبد العزیز نے اپنے بیٹوں کو یہ قصہ سنایا اور وہ کنگ فہد جو ہے بحیثیت بیٹے کے دنیا کے سربراہوں کو حج کے موقع پر وہاں مینا میں ایک کانفرنس میں بتلا رہے ہیں کہ جب وہ عورت جانے لگی تو جاتے جاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ یفتح علیک علیک کنوز الارض، اللہ یفتح علیک کنوز الارض، اللہ تعالی زمین کے خزانے تم پر کھول دے. تو کنگ فہد یہ کہہ رہے تھے اس تقریر میں جو اخباروں میں چھپی کہ اس بڑھیا کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے سعودی عرب میں زمین کے خزانے کھول لیے. اور یہ اللہ کا لطف و کرم ہم پر ہوا کہ ہمارے والد کو توفیق ہوئی، انہوں نے مسکینوں کی دعائیں ملتی ہے. اور جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے میں شیطان کو ذلیل کرتا ہے، شیطان کی کمر کو توڑتا ہے. اس لیے کہ حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئے اس سے پہلے وہ 70 شیاطین کے جبڑوں کو توڑتا ہے. یعنی 70 شیاطین کے جوز کو جب وہ توڑتا ہے تب جا کر کے اس کا خرچ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے جب بل خرچ ہوتا ہے تو اتنی دیر تک میں یہ شیطان کے ساتھ جو جنگیں چلتی رہتی ہے اس میں 70 شیاطین کے جبڑے ٹوٹتے ہیں. اور صدقے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ان صدقۃ تطفئ غضب الرب، رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ موت اچھی ہے، وَتَدْفَعُ مِیتَتَ السُّوء، یعنی حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہوگی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بری موت سے بچے گا. اور بری موت سے مراد کفر والی موت سے بچے گا، نفاق والی موت سے بچے گا، شرک والی موت سے بچے گا، اللہ کی ناراضگی والی موت سے بچے گا، اسی طرح فقر والی موت سے بچے گا اور اس قسم کے حادثے والی موت سے بچے گا. وَتَدْفَعُ مِیتَتَ السُّوء. اور یہ خرچ کرنا اللہ تعالی کے راستے میں، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کا سبب بنے گا. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کا سبب بنے گا. سبعت یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، 7 آدمی جن کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ ملے گی، ان میں سے کون ہے؟ رجلن، وہ شخص، انفق مالہ، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اتنا خفیہ طور پہ خرچ کرتا ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے وہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی اس وقت ملے گی جب تم خرچ کرو گے اپنی محبوب چیزوں کو، اور کامل نیکیوں سے نامہ اعمال وزنی ہوگا. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا، بہت جلدی وہ پل صراط پر سے گزرے گا. اور اللہ تعالی کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ پل صراط پر سے گزر جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا. جو پل صراط پر سے گزرے گا وہ جہنم سے بچے گا، جو جہنم میں جائے گا وہ پل صراط پر سے گزر نہیں سکے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، دائیں طرف دیکھے گا تو آگ، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ، آگے دیکھے گا تو آگ، آگ ہی آگ. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچنا ہو تو اللہ کے راستے میں خیرات کرو، خرچ کرو. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو تو ایک کھجور کو 2 ٹکڑوں میں کر کے ایک خود کھا جائے، دوسرا حصہ دوسروں کو دے دو. آدھا کھجور خرچ کرو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند بلند درجات عطا فرماتے ہیں. بلند بلند درجات عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ جنتیں بنی ہیں اعلیٰ درجے کے متقین کے لیے. اور متقین کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں سراء میں اور ضراء میں، جب خوشحال ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب تندرست ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کے میرے بھائیو بڑے فوائد ہیں، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک حدیث ابھی نظر سے گزری، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ایک ہی گو میں 1,80,000 کی رقم اس زمانے کی، 180,000 کو خرچ کیا ایک ہی گو میں. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ناراض ہوتے تھے کہ آپ بہت خرچ کرتی ہیں، بہت خرچ کرتی ہیں. اور ایک مرتبہ ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اگر میری خالہ اللہ کے راستے میں اتنا زیادہ خرچ کرنا بند نہ کرے تو میں اسے کنٹرول کروں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چل گیا تو اتنی ناراض ہوئی، اتنی ناراض ہوئی کہ قسم کھا لی کہ میں عبداللہ کے ساتھ بات نہیں کروں گی، وہ مجھے نیک کام سے روک رہا ہے. پھر بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا گیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابھی ایک حدیث میں نظر سے جو گزری اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس 8,000 کی رقم تھی، 8,000، تو اس میں سے 4,000 خرچ کر دیے. اور پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ 40,000 اور خرچ کیے، اور پھر 40,000 اور خرچ کیے، اور پھر اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دے دیے، اور پھر 150 اونٹنیاں دے دی. کیا خرچ کرتی تھی یہ حضرات؟ 500 گھوڑے اور 1,500 اونٹنیاں، کیا خرچ کرتی تھی یہ حضرات؟ اس لیے کہ مال کی قدر و قیمت نہیں تھی ایک، اور دوسرا انہیں پتا تھا کہ اگر مال قیمتی بھی ہے تو اسے خرچ کر آخرت کی چیزیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے بہت اعلیٰ. اس لیے میرے بھائیو اس کی طرف توجہ فرمائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور، پورا مال لے کر آئے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور حضرت عمر آئے تو آدھا مال لے کر کے آئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ اٹھے کہ ما ذر عثمان ما عامل بعد اليوم، عثمان نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے کہ آج کے بعد وہ جو چاہے کرے دنیا میں، کوئی نیکی کرے نہ کرے، کوئی اچھا عمل کرے نہ کرے، آخرت میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرات انبیاء اور حضرات صالحین کے نقش قدم پر ہے. اس لیے کہ دنیا میں ایک بھی نبی ایسا نہیں آیا جو سخاوت کے ساتھ خرچ نہ کرتا ہو، سارے نبی سخی تھے. دنیا میں جتنے صلحاء اور نیک بزرگ آئے وہ سب خرچ کرتے تھے. تو جو شخص خوب خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ بھی کر لیتا اور یہ بھی کر لیتا اور یہ بھی کر لیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انبیاء کرام علیہم السلام کے اسوہ حسنہ اور صلحاء کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے. امام واقعی رحمہ اللہ تعالی خود اپنا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ گھر میں فاقہ چل رہا تھا، تنگی چل رہی تھی، اور عید قریب آ گئی تو گھر والی نے یہ کہا کہ عید آ گئی ہے، کچھ فکر کیجئے آپ، ہم دونوں تو صبر کر لیں گے، لیکن بچوں کو کس طرح صبر کروائیں گے، نئے کپڑے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں. امام واقعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک تاجر دوست کے یہاں گیا اور ان کے سامنے میں نے اپنا پورا قصہ سنایا، تو میرے تاجر دوست نے 1,200 درہم کی جو تھیلی تھی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی پیکڈ، وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ یہ آپ لے جاؤ. کہتے کہ میں لے آیا، اب گھر میں لایا اور میں نے بیوی کے ہاتھ میں وہ 1,200 کی تھیلی رکھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، میں دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو ایک ہاشمی جو میرا دوست تھا وہ کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ عید آ گئی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور ہماری بی بی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہم دونوں تو صبر کر لیں گے، بچوں کو کیسے منائیں گے. وہی بات کہتے آپ تشریف رکھیں, بٹھایا ان کو, اور امام باقی بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرنے لگا اور میں نے بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, اب ہمارے پاس 1200 کا قرضہ ہے یا ان صاحب نے ہمیں دے دیا ہے, خرچ ہی کر دیا, انہوں نے دے ہی دیا. تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو شوہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سے آدھا میں رکھ لیتا ہوں, آدھا ان کو دے دیتا ہوں, آدھا آدھا کر لیتے ہیں, ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی. اب امام واقعی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے عالم تھے, تو بیوی کے دل میں کیسا خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا. بیوی نے کہا کہ تم ایک تاجر کے پاس گئے, وہ عالم بھی نہیں ہے, ایک عام آدمی, اور اس نے تو آپ کو 1200 درہم دے دیے, اور آپ عالم ہو کر اس میں سے آدھے خود رکھ لیں گے اور آدھے ان کو دیں گے, یہ اچھی بات ہے. کہا بہت اچھی بات ہے, پھر پورا دے دیتے, پورا دے دی, وہی مہر لگی ہوئی. یہ ہاشمی اپنے گھر میں پہنچا تو وہ جو تاجر تھا پہلا جس نے امام واقعی کو 1200 درہم دیے تھے, اصل میں اس کے گھر میں بھی یہی تھا جو کچھ تھا. میں یہ اصل بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی گھر میں آتا ہے عید کے موقع پر اور وہ اپنی حاجت پیش کرتا ہے, اور آدمی اس میں سے 5 درہم بھی نہیں رکھتا اپنے لیے کھانے پینے کے لیے, پورے 1200 درہم کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے, کوئی بات نہیں. تو وہ ہاشمی کے پاس گئے, آپس میں دوست ہوں گے, اور دروازہ کھٹکھٹایا, خیریت, کیا حال ہے, کیا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں عید آ گئی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو صبر کر لیں گے, بچے کیا کریں گے. تو وہ جو ہاشمی صاحب تھے ان کے ہاتھ میں جو 1200 کی تھیلی تھی انہوں نے اس تاجر کے ہاتھ میں تھما دی. جب تاجر کے ہاتھ میں تھما دی انہوں نے دیکھی گئی تو میری ہی تھیلی ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت تو اپنے پاس رہنے دیجیے, میں تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں. اور یہ سیدھے گئے امام واقعی کے پاس اور کہا کہ بھئی میں نے تمہیں جو ترہم کی تھیلی دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا کیوں پوچھتے ہیں کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تب جا کر امام واقعی رحمہ اللہ تعالی کو پتا چلا کہ ان صاحب نے ہمیں 1200 درہم اس حالت میں دیے تھے کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, اور پھر امام واقعی نے ہاشمی کو 1200 درہم اس حالت میں دیے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, اور ہاشمی تاجر کو 1200 درہم اس حالت میں دینے کے لیے تیار ہو گیا کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اس وقت کا جو گورنر تھا, امیر تھا, اسے پتا چلا کہ ہمارے شہر میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے, تو وہ 10,000 درہم لے کر آیا, اور 10,000 درہم میں سے 2,000 امام واقعی کو دیے اور 2,000 ہاشمی کو دیے اور 2,000 جو ہے وہ تاجر کو دیے, اور اس نے کہا کہ تم سب میں کمال سب سے اونچا جو مجھے نظر آیا وہ اس عورت کا ہے, لہذا اس عورت کے لیے 4,000 ہے. کہ عورت ہو کر اپنے شوہر کو یہ ترغیب دے کہ ہم کسی طرح صبر و شکر کے ساتھ گزر کر لیں گے, لیکن آپ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دو, یہ بہت بڑی بات ہے. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں, امید ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انتظار مت کرو کہ کوئی ہمارے گھر میں آئے اور ہم سے مانگے. حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ننگے کو کپڑا پہناتا ہے, جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے, اللہ تعالی جنت میں اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو, بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ تعالی اسے جنت کی نعمتوں سے اس کا پیٹ بھریں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے, مشروب پلاتا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی پیاس کو جنت کی شراب سے بجھائیں گے, اور وہ جنت کی شراب بھی ایسی ہوگی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی, وہ بند ہوگی, سیلڈ ہوگی. تو آخرت میں بہت کچھ ہمیں ملے گا. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, اور یہ صرف حوادث کے وقت نہیں, بلکہ ہمیشہ اس اصول اور ضابطے کو یاد رکھو کہ ہمیں اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے مسلسل خرچ کرتے رہنا ہے, مسلسل خرچ کرتے رہنا ہے. اگر ہم خرچ کرتے رہے تو یہ سارے فائدے جو آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئے وہ ہمیں حاصل ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير